ارزقنا شفاة الحسين، اللهم ارزقنا زيارة الحسين، اللهم ارزقنا محبة الحسين، اللهم ارزقنا زيارة الحسين.
تمام اداران مظلوم کربلا، تمام علماء امامیہ، تمام مراجع کرام و مقام معظم احترین، اجمعان باواز بلند صلوات برائے نیستی و نابودی دشمنان اسلام و دشمنان اہل بیت متعجیل درج روحِ حضرت امام زمان، اجمعان باواز بلند صلوات ان شاء اللہ ہماری ان قلیل عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں حضرات معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے پیروکاروں میں اور ان کی شفاعت پانے والوں قرار دے ان شاء اللہ. بار دیگر باواز بلند صلوات زین محترم سامعین گرامی، قدر ایام عزا اپنی آٹھویں شب اور ساتویں تاریخ جو کہ آج کا دن گزرا، اتنی جلد یہ ایام گزر جاتے ہیں. خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو ان ایام سے اپنی روح کے پیمانے کو بھر لیتے ہیں، اور محروم ہیں وہ لوگ کہ جو ان ایام کو پائیں بھی اور کربلا کے اس چشمے سے سیراب نہ ہوں کہ جو انسانی روح کو سیراب کرنے کے لیے 1400 سال سے تقریباً جاری اور ساری ہے. تاریخ بشریت میں تشنگان روح نے ہمیشہ کربلا سے اپنے آپ کو سیراب کیا، اور کوئی ایسا دوسرا راستہ نہیں ہے کہ جہاں پر آ کر انسان کی روح مطمئن ہو سکے. یہ روح کی تشنگی ہر شے سے نہیں بجھائی جا سکتی، روح کی تشنگی اسی شے سے بجھے گی کہ جس کا تعلق انسان کی روح سے ہو۔ مادی وسائل جتنے بھی ہیں، جیسا کل بھی ایک مختصر سا اشارہ آپ کی خدمت میں کیا تھا کہ جتنی یہ مادی لذتیں ہیں یہ کبھی روح کی تشنگی کو نہیں بجھا سکتی۔ لاکھ کہہ لے کوئی کسی بھی امر کو کہ یہ روح کی غذا ہے، فلاں روح کی غذا ہے، روح کی غذا وہی ہے جو روح کے خالق نے قرار دی ہے، جس نے روح کو خلق کیا ہے، جس کے امر سے روح ہے، اسی پروردگار نے اس روح کی تغذیے کے لیے وہ مواد غذائے روحی فراہم کیا ہے کہ بس وہی اس روح کی پیاس کو بجھا سکتا ہے، اس کے سوا کوئی اور شے روح کی تشنگی کو نہیں بجھا سکتی، روح کی پرورش میں کام نہیں آ سکتی۔ آپ کچھ بھی سن لیجئے، روح کی پرورش نہیں ہوگی جب تک کہ آپ کلام الہی کو نہ سنیں، جب تک کہ آپ کلام معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ سنیں۔ اس کلام سے، اس گفتگو سے روح کی پرورش ہوتی ہے۔ روح کی غذا قرآن ہے، اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا صلی اللہ محمد، آپ اپنی وصیت میں مولا امیر المومنین سے کہتی ہیں، اے علی مجھے دفنانے کے بعد فوراً نہ چلے جائیے گا، جلدی نہ چلے جائیے گا، کچھ دیر میری قبر کے پاس بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کیجئے گا۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا یہ فرمانا اس امر کی جانب بھی اشارہ کرتا ہے کہ جسم موت کے ساتھ اس کی پرورش کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ توجہ رکھیے گا، جسم کی پرورش کا سلسلہ موت کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے، مگر روح کی پرورش کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ جسم مر جاتا ہے، روح نہیں مرتی، جب روح نہیں مرتی تو اسے پھر روح کی غذا بھی چاہیے۔ لہذا جناب سیدہ فرماتی ہیں، اے علی میری قبر کے پاس بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کیجئے گا۔ اور اسی لیے مولا کائنات ایک طویل وقت تک بیٹھ کر قرآن کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ یہ کلام الہی انسانی روح کی غذا ہے کہ جو اس دنیا سے جانے کے بعد بھی اس انسان کو تقویت پہنچاتی ہے۔ یہ جو ایصال ثواب کہا جاتا ہے، ایصال ثواب یعنی روح کی تقویت، اس روح کا تغذیہ، جسم ختم ہو گیا، سپرد خاک ہو گیا، اسے اب تغذیہ نہیں چاہیے، مگر روح انسان کی تشنا رہتی ہے۔ لہذا اگر وہ دنیا میں ایسی زندگی گزار کر ایسے عمر انجام دے کر گیا ہے کہ اس کے بعد پسماندگان، متعلقین، احباب، دوست و احباب اس کی محبت میں اگر کوئی نیکیاں کر کے، کوئی قرآن کی تلاوت کر کے، کوئی مجلس عزا کرا کے، کوئی امر خیر کر کے، یا خود وہ خیر جاریہ کی بنیاد رکھ کر گیا ہے، تو اسے جانے کے بعد بھی ایصال ہوتا رہتا ہے، روح کا تغذیہ ہوتا رہتا ہے، اس جہان میں بھی اس کی روح قوت حاصل کرتی رہتی ہے۔ درود پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ تو عزیزان محترم، یہ انسان کی روح قوت حاصل کرتی ہے، تغذیہ حاصل کرتی ہے۔ خود یہ مجلس عزا تقویت روح کے لیے سب سے بہترین غذا فراہم کرتی ہے۔ جامع ترین اگر کوئی عمل ہے تو وہ یہ مجلس مظلوم کربلا ہے، جس میں تعقل بھی ہے، تفکر بھی ہے، تذکرہ بھی ہے، تاریخ بھی ہے، تفسیر بھی ہے، جس کے اندر اخلاقیات بھی ہیں، سیاست بھی ہے، ثقافت بھی ہے، تمام پہلو انسان کی زندگی کے جس میں زیر بحث لائے جاتے ہیں، اور یوں انسان کی روح ہر حوالے سے اپنا تغذیہ کرتی ہے، اور قوی دوسری تمام تک جتنی بھی عبادات ہیں اور دیگر جتنے امور ہیں ان سے زیادہ مجلس مظلوم کربلا کے ذریعے قوت و طاقت حاصل کرتی ہے. اسی لیے مجلس عذاب پر ہمارے یہاں زور دیا جاتا ہے، طویل عرصے سے مجلس منعقد کی جاتی. دور پڑے پر محمد و آل محمد. خب مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان میں نے آپ کی خدمت میں جسے سرنامہ کلام قرار دیا، حضرت فرماتے ہیں ولا تکن عبد غیرک وقد جعلک اللہ حرا. اپنے آپ کو کسی غیر کا بندہ نہ بنا کہ اللہ نے تجھے آزاد پیدا کیا ہے. یہ غیر کی بندگی انسان کب اختیار کرتا ہے؟ گزشتہ روز بھی آپ کی خدمت میں جو چند اشارے کیے اس بات کی جانب اشارہ کیا کہ انسان اگر اپنی خواہشات نفسانی کا اسیر ہو جائے تو انسان کی حریت اور آزادی ختم ہو جاتی ہے، سلب ہو جاتی ہے، اور وہ اسیر اور بندہ بن جاتا ہے اپنے جیسوں کا یا اپنے نفس کا. اور اللہ کی بندگی انسان کے لیے آزادی کا پیغام ہے، حریت کا پیغام ہے. یہ ظاہری زنجیریں، یہ ظاہری ہتھکڑیاں، بیڑیاں، توپ، یہ انسان کو اسیر نہیں کرتے. اصل میں انسان کو اسیر کرتی ہیں اس کی خواہشات، اس کی وابستگیاں. اگر انسان پستیوں سے وابستہ ہو جائے، خواہشات کے سامنے مغلوب ہو جائے تو یہ اسیر ہوتا ہے. زنجیروں میں جکڑا ہوا انسان اگر اپنے نفس کی خواہشات کو پسے پشت ڈال سکتا ہے، اگر دوست و احباب کی پسند و ناپسند کو نظر انداز کر سکتا ہے، اگر ہر غیر اللہ کی خواہش اور تقاضے کو صرف نظر کر سکتا ہے تو یہ انسان آزاد انسان ہے. آزاد انسان وہ ہوتا ہے کہ جو وہ قوت اور طاقت رکھتا ہو کہ جو اسے کسی کا بھی اسیر نہ ہونے دے، جو نہ کر سکتا ہو. نفس اگر کوئی خواہش پیدا کرے تو کہے نہ مجھے یہ نہیں کرنا، دوست احباب کہیں تو نہیں کہہ سکتا ہو، باس کہے تو نہیں کہہ سکتا ہو، اولاد کہے تو نہیں کہہ سکتا ہو. جو غیر اللہ کو نہیں کہنے کی طاقت رکھتا ہے وہ آزاد ہے. اور اگر کوئی اپنے خواہشات کے سامنے زیر ہو جائے یا کسی اور کے تقاضوں کے سامنے زیر ہو جائے تو ایسا شخص آزاد نہیں ہے. دین مبین اسلام، پروردگار عالم نے ایک ایسا دین عطا فرمایا کہ جو مکمل انسان کی ہر حوالے سے آزادی کا تحفظ بھی کرتا ہے اور انسان کو آزادی کے راستے بھی دکھاتا ہے کہ انسان کس کس طرح نفس کی اسارت سے رہائی حاصل کر سکتا ہے، معاشرے کی گرفتاریوں سے، دباؤ سے رہائی حاصل کر سکتا ہے، کون سی اقدار ایسی ہیں جو انسان کو اپنانی ہوں گی، کون سے ایسے عوامل ہیں کہ جو انسان کی آزادی کی راہ میں رکاوٹ ہیں، ان سے انسان کو بچنا ہوگا. انسان کے لیے سب سے زیادہ معاون اور مددگار جو اللہ نے خود انسان کو عطا کیا ہے وہ ہے قوۂ عقل، انسان کی عقل. انسان کی عقل انسان کے لیے داخلی معاون و مددگار ہے. اور 1,24,000 انبیاء اور سردار انبیاء کے 12 جانشین، یہ سب بیرونی خارجی مددگار ہیں. یہ سب آئے ہیں تاکہ انسان کی مدد کرے، وہ اسارتوں سے، گرفتاریوں سے نجات حاصل کر سکے. آئے ہیں تاکہ اس کے اس درونی معاون و مددگار کو قوت فراہم کر سکیں، یعنی انسان کی عقل کو قوی کر سکے، تاکہ انسان اس درونی مددگار سے مدد حاصل کر کے اپنے دشمنوں کو، داخلی اور بیرونی دشمنوں کو زیر کر سکے اور اپنے سفر کو آزادی کے ساتھ، سفر کمال کو آزادی کے ساتھ آگے بڑھا کے تقرب الہی حاصل کر سکے. دور پڑھیے بر محمد و آل محمد. انبیاء کے ساتھ یا ائمہ خدا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو ہم مختلف رویے دیکھتے ہیں، یہ افراد امت میں یہی دو طبقے ہیں، یا تو وہ ہیں کہ جن کی عقل غالب ہے، جن کی عقل غالب تھی وہ محمد آل محمد کے ساتھ تھے، ساتھ ہیں اور ساتھ رہیں گے، اور جن کے نفس غالب تھے، جو اپنی خواہشات کے مغلوب تھے، وہی تاریخ میں انبیاء کے مقابلے میں آئے، ائمہ کے مقابلے میں آئے، آج بھی ان کے مشن کے، ان کے ذکر کے دشمن ہیں، اور آنے والے وقتوں میں بھی فرزند رسول خدا سے مقابلہ کرنے کے لیے لشکر تیار کر رہے ہیں کہ جب وہ آنے والا آئے گا تو ہم اس کے راستے کو روکیں گے اور اس سے مقابلہ کریں گے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی عقل مغلوب ہیں اور خواہشات نفسانی غالب ہیں۔ ڈوٹ پڑیے بر محمد و آل محمد۔ خوب، یہ عقل مند لوگ جن کی عقل غالب ہوا کرتی ہے، وہ انبیاء اور ائمہ کے کبھی مقابلے میں نہیں آتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ چھٹے امام سے جب عقل کی تعریف پوچھی گئی مولا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے، اللہم صلی علی محمد، حضرت نے ارشاد فرمایا العقل ما عبد به الرحمن و ما اکتسب به الجنان، جنان عقل وہ ہے کہ جس سے، العقل ما عبد به الرحمن، جس سے رحمان کی بندگی کی جاتی ہے، جس سے رحمان کی بندگی کی جائے اور دونوں جہاں کی سعادت و خوشبختی حاصل کی جائے۔ عقل کبھی انسان کو بدبختی کا راستہ نہیں دکھاتی، عقل کبھی اللہ کی بندگی سے نکلنے میں انسان کی تشویق نہیں کرتی۔ عقل کی تعریف یہ ہے کہ وہ اللہ کی بندگی کا راستہ دکھاتی ہے اور انسان کو دونوں جہاں کی سعادت خوشبختی حاصل کرنے میں معاون و مددگار ہوتی ہے۔ خوب، یہ عقل کی تعریف چھٹے امام نے فرمائی۔ عقل انسان کے لیے درونی ایک مددگار ہے۔ کیا یہ عقل سب کی ایکول برابر ہیں؟ نہیں جناب، عقل بالکل ہمارے ساتھ ناتوان پیدا ہوتی ہے۔ جیسے ہم ناتوان پیدا ہوتے ہیں ایسے یہ عقل بھی ناتوان ہے۔ بچپن میں ہم اپنا کچھ بھی نہیں کر پاتے، نہ اپنا تغذیہ کر پاتے ہیں، نہ اپنا دفاع کر پاتے ہیں، نہ اپنی ضرورتوں کو کر پاتے ہیں۔ عقل بھی اسی طرح ناتوان ہوتی ہے۔ جوں جوں ہماری پرورش ہوتی ہے، ہم بڑھتے جاتے ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ ہماری عقل کا بھی تغذیہ ہوتا ہے۔ اگر عقل کا تغذیہ ہوتا رہے تو عقل بھی پروان چڑھتی ہے۔ بالکل ایسے اگر ہمیں غذا ملتی رہے، جو ہماری ماں یحتاج ہے، بچپن میں دودھ دیا جاتا ہے، بڑے ہو کر ہمیں مربجہ جو بھی اناج ہے، جو بھی غذائیں ہیں، انہیں کھلانا شروع کیا جاتا ہے، تو ہماری پرورش ہوتی رہتی ہے۔ اگر ہماری یہ تغذیہ کا سلسلہ، غذائیں روک دی جائیں تو ہم ناتوان ہو جاتے ہیں، ضعیف ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ بیمار پڑ جاتے ہیں، یہاں تک کہ ہلاکت کی منزل پہ پہنچ جاتے ہیں۔ اگر عقل کا بھی تغذیہ نہ کیا جائے، اگر عقل کو بھی اس کی غذا فراہم نہ کی جائے، تو عقل بھی ناتوان رہ جاتی ہے، ضعیف رہ جاتی ہے۔ جس طرح انسانی جسم کو وائرسز نقصان پہنچاتے ہیں، بیماریاں نقصان پہنچاتی ہیں، اسی طرح عقل کو بھی ایسی بیماریاں ہیں جو نقصان پہنچاتی ہیں، عقل کو ضعیف کر دیتی ہیں، عقل کو کمزور کر دیتی ہیں۔ اور کلام معصومین میں ان کی جانب اشارہ بھی ہے، ان بیماریوں کی جانب معصومین نے قرآن میں بھی رہنمائی، اور معصومین نے بھی جا بجا ہماری ہدایت و رہنمائی فرمائی ہے کہ ان عوامل سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو، وَإِلَّا تمہاری عقل ضعیف ہو جائے گی۔ اگر عقل ضعیف ہو جائے گی تو تم اللہ کی بندگی میں ضعیف ہو جاؤ گے، اسی طرح تم دنیا و آخرت کی سعادت حاصل کرنے میں محروم رہ جاؤ گے، پیچھے رہ جاؤ گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عقل کے ذریعے اللہ کی بندگی کی جاتی ہے، نفسانی خواہشات کے ذریعے تو اللہ کی بندگی نہیں ہوتی۔ عقل کے استعمال سے انسان اللہ کی بندگی کے راستے پر گامزن ہوتا ہے۔ لہذا کہا گیا اپنی عقل کو قوی کرو، عقل کو طاقتور کرو، عقل کو ضعیف نہ ہونے دو۔ دور پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ فرامین و قرآنی آیات چند جو آپ کی خدمت میں اس حوالے سے میں نقل کرنا چاہوں گا تاکہ آپ اس معصومین کے کلام سے کلام الہی سے استفادہ کر سکیں. اس کلام میں شیطان کس طرح ہماری عقل میں نفوذ پیدا کرتا ہے, کس طرح ہماری عقل کو ضعیف کرتا ہے کہ اگر ہم نے اپنے آپ کو اپنی عقل کو محفوظ نہیں رکھا تو ہم پھر اس کا خسارہ اپنی زندگی میں اسی دنیا میں اٹھاتے ہیں, آخرت تو متاثر ہو ہی جاتی ہے. خود پسندی عجب, اپنے آپ کو برتر دیکھنا, اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنا, یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسانی عقل کو نقصان پہنچاتی ہے. مولا امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں, اعجاب المرء بنفسه دلیل علی ضعف عقله. خود پسندی در حقیقت کسی شخص کے عقل کے ضعف کی علامت ہے. جس کی عقل ضعیف ہوتی ہے وہ خود پسند ہوتا ہے, وہ اپنے آپ کو دوسروں سے برتر و بہتر دیکھتا ہے, یہ ضعف عقل کی علامت ہے. اعجاب النفس, اگر کوئی ایک شخص اپنے آپ کو برتر سمجھ رہا ہے, بہتر سمجھ رہا ہے, تو سمجھ لے کہ اس کی عقل ضعیف رہ گئی ہے, ضرورت ہے کہ وہ اپنی عقل کو قوی کرے. اگر عقل کو اس نے قوی نہیں کیا تو یہ بیماری اس کے وجود کو کھا جائے گی, اس کی سعادتوں کو چھین لے گی اور اللہ کی بندگی کے راستے سے اسے منحرف کر دے گی. اسی طرح ایک اور بیماری ہے جو انسان کی عقل کے لیے نقصان دہ ہے, اور وہ یہ ہے کہ دوسروں کو نصیحت کرنا اور اپنے نفس کو فراموش کر دینا, دوسروں کو راستہ دکھا دینا اور خود گمراہ ہو جانا, دوسروں کی ہدایت کرنا, رہنمائی کرنا اور اپنے آپ کو فراموش کر دینا, دوسروں پہ تنقید کرنا اور اپنے اعمال سے نظر انداز کر لینا, اپنے عیوب سے نظر انداز کر لینا. یہ جو دوسروں کو نصیحت کرنا اور اپنے آپ کو فراموش کر دینا ہے, یہ انسان کو نقصان پہنچاتا ہے. پروردگار عالم اپنے کلام میں ارشاد فرماتا ہے, اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. پروردگار فرماتا ہے, آیا تم دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے نفس کو بھول جاتے ہو؟ وانتم تتلون الکتاب, جبکہ تم کتاب پڑھتے ہو, کلام الہی کو پڑھتے ہو, افلا تعقلون, آیا تم کلام الہی میں عقل کو استعمال نہیں کرتے؟ یعنی عقل اگر تمہارے پاس ہو تو تم استعمال کرو, اگر استعمال نہیں کرو گے تو ضعیف ہو جائے گی. ایک ہاتھ سے کام کرنا شروع کیجئے, دوسرے ہاتھ کو استعمال ہی نہ کیجئے, کچھ عرصے بعد یہ ہاتھ آپ کا ناکارہ ہو جائے گا, شل ہو جائے گا. جب ایک چیز کو استعمال نہیں کیا جاتا تو آہستہ آہستہ وہ اپنی قابلیت کو کھونا شروع کر دیتی ہے. عقل بھی اسی طرح ہے, اگر انسان اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتا تو عقل ضعیف ہو جاتی ہے. اگر عقل سے غور و فکر نہیں کرتا, عقل سے تدبر نہیں کرتا معاملات زندگی میں, قرآن میں تدبر و تعقل نہیں کرتا, سیرت معصومین میں, تاریخ انبیاء میں, اگر گزشتہ امتوں کی تاریخ میں اگر تعقل نہیں کرتا تو عبرت بھی حاصل نہیں کرتا اور استعمال نہ کرنے کی وجہ سے عقل ضعیف بھی ہو جاتی ہے. لہٰذا پروردگار چاہتا ہے کہ ہم اپنی عقل کو استعمال کریں. احتجاج پروردگار کا یہی بتا رہا ہے, افلا تعقلون, آیا تم عقل استعمال نہیں کرتے؟ یعنی تمہیں عقل استعمال کرنی چاہیے. اسی طرح خوشامد پسندی, لوگ تعریف کرتے تو خوشی محسوس کرے اور کوئی تنقید کرے تو اسے برا مانے, یہ بڑا مشکل ہے کہ انسان کو کسی کا تعریف کرنا تو اچھا لگتا ہو مگر کسی کا تنقید کرنا برداشت نہ ہوتا ہو. چار آدمی تعریف کریں بڑی خوشی ہوتی ہے, میں ایک آدمی بھی تنقید کر دے تو تیوریوں پہ بل آ جاتے ہیں, چہرے کا انداز بدل جاتا ہے. یہ بہت بڑی بیماری ہے انسان کے لیے کہ انسان تعریف پسند ہو جائے اور تنقید کو برداشت نہ کرتا ہو. مولا امیر المومنین حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, لیس بعاقل من انزعج من قول الزور. حضرت فرماتے ہیں کہ عقل مند نہیں ہے وہ شخص, مولا کائنات کا فرمان کیا ہے کہ عقل مند نہیں ہے وہ شخص کہ جو کسی ناروا بات سے, یعنی جو تنقید اس پہ کی جائے جو اس کے لیے ناگوار ہو, اس بات سے بیزاری محسوس کرے, اور بلا بحکیمین اور حکیم نہیں ہے وہ شخص، صاحب حکمت نہیں ہے وہ شخص، من رضیا بثناء الجاہل علیہ، کہ جو کسی جاہل انسان کی تعریف کرنے پر راضی ہو جائے اور خوشی محسوس کرے. توجہ فرمائیے آپ نے کہ انسان کسی کی تعریف کرنے پہ خوش ہو جائے، واہ 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 صبح واہ 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 واہ، پوچھا جائے اس واہ واہ کرنے والے سے کیا بات سمجھ میں آئی، کون سا نقطۂ علمی تمہاری عقل میں آ گیا، اب وہ آئیں بائیں شائیں، اب نہیں پتا اسے، بس واہ 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 واہ. اگر ایسی واہ واہ ہے کہ جو کچھ سمجھ میں نہیں آیا ہو مگر واہ واہ ہے، تو پھر یہ واہ واہ اس اگر بیان کرنے والے کو، ذاکر کو، شاعر کو، کسی کو بھی اگر خوش کر رہی ہے، تو کسی جاہل کی، نابلد کی واہ واہ سے خوش ہو جانا یہ بہت بڑا عیب ہے. اور کسی نے کرے ہو کہ اعتراض کر دیا، تو وہ اعتراض کرنے والا، جی میری توہین ہو گئی، مجھ پر تنقید کر دی گئی، یہ انسان کے لیے مولا فرماتے ہیں یہ بڑا عیب ہے جو اس کی عقل کو ضعیف کر دیتا ہے. دور پڑی پر محمد و آل محمد. چوتھا عامل، ان تمام مزید عاملوں میں سے بھی آخری چوتھا، وہ انسان کی ہوا و حوث. انسان حوث کا شکار ہو جائے، گناہوں کی عادت پیدا کر لے، گناہ کے بغیر گزارا نہ ہو اس کا، خواہشات نفسانی، یہ حوثائے نفسانی اتنی غالب آ جائیں کہ انسان باوجود جانتے ہوئے بھی کہ ایک چیز حرام ہے، باوجود جانتے ہوئے بھی کہ یہ انسان کے لیے نقصان دہ، مگر پھر بھی وہ اگر اس کا عادی ہو تو یہ انسان کے لیے نقصان دہ ہے. یہ حوث اگر غالب آ گئی تو عقل انسان کی مغلوب ہو جائے گی، اور عقل اگر مغلوب ہو گئی تو ضعیف ہو جائے گی، اور ضعیف ہو گئی تو پھر یہ انسان کو نقصان پہنچائے گی. اللہ اکبر. بس یہ میں نے چند اشارے اس لیے کیے کہ حریت، آزادی جو کہ مولا کے اس فرمان میں ہے، وہ عقل کی آزادی کے ساتھ ہے. اگر عقل ان اثارتوں سے رہائی پا کر اگر رو بے کار ہو جائے، حرکت میں آ جائے، تو انسان حریت حاصل کرتا ہے، اللہ کی بندگی کرتا ہے. العقل ما عبد به الرحمن، مولا چھٹے امام کا فرمان نقل کیا گیا، عقل کے لیے آپ نے فرمایا عقل وہ ہے کہ جس سے اللہ کی بندگی کی جائے. اور یہ بات گزشتہ دنوں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا کہ اللہ کی بندگی میں حقیقتاً انسان کی آزادی ہے. تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ عقل بہت ضروری ہے حقیقی آزادی کے لیے. اگر یہ عقل مغلوب ہو گئی تو مشکل ہو جائے گی. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، اگر یہ میری باتیں سمجھ میں آ گئیں، یہ تمام مقدمات سمجھ میں آ گئے، تو اب آپ کی سمجھ میں آ جائے گا کہ امام حسین نے قیام کیوں کیا. اس لیے کہ آپ دیکھ رہے تھے کہ اب بشر، اب جو ہے وہ ایک طویل غلامی میں چلا جائے گا اگر اسلام کو نہیں بچایا گیا. اسلام جو پیغام آزادی لے کر آیا ہے، اس لیے کہ اگر وہ شارب خمر، اگر زناکار، اگر ناحق لوگوں کا خون کرنے والا خلیفہ بن جاتا ہے، اور اصحاب رسول جنہوں نے رسول خدا کی بھی بیعت کی تھی، اگر وہ بھی ایک زانی اور شرابی اور ایک فاسق کی بیعت کر لیں گے، تو اگر ایسا ہوگا تو پھر رفتہ رفتہ الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے حاکموں کے دین پر ہوتے ہیں، یہ اس طرح اگر اس کی بیعت کر لیں گے تو معاشرہ شدید گناہوں کی لپیٹ میں آ جائے گا. یہ گناہ جو حاکم کے گناہ ہیں، یہ معاشرے میں رواج پیدا کر لیں گے. اگر گناہوں نے رواج پیدا کر لیا تو عقلیں مغلوب ہو جائیں گی. تھوڑا بہت جو سوچنے کی، سمجھنے کی صلاحیتیں ہیں، یہ سب کی سب ختم ہو جائیں گی. لہٰذا انسان غلامی میں چلا جائے گا. 1,24,000 انبیاء نے زحمتیں اٹھائیں، سیدار انبیاء نے زحمتیں 23 سالہ اٹھائیں، جس کے لیے مولا کائنات کا وہ فرمان نقل کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ حضرت نے فرمایا اللہ نے اپنے پیغمبر کو مبعوث کیا تاکہ وہ بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں لے آئیں. انبیاء نے زحمتیں اٹھائیں، رسول خدا نے زحمتیں اٹھائیں، بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں لے کر آئے. اب ایک زانیوں، شرابیوں، فاسق اور ناحق خون کرنے والا خلیفہ بن رہا ہے، لوگ اس کی بیعت کر رہے ہیں، یہ تو بالکل برعکس ہو جائے گا، لوگ پھر اس طویل غلامی میں چلے جائیں گے، اور اب تو کوئی پیغمبر بھی آنے والا نہیں ہے، لہذا پیغمبر کے برحق جانشین کی ذمہ داری ہے کہ ان شرائط کے اندر قیام کرے۔ لہذا امام حسین نے مدینے سے سفر کا آغاز کیا، اور آپ نے ارادہ کر لیا کہ اب یہ اس قدر خفتہ ملت کو اگر جگا سکتے ہیں تو اسی طرح جگا سکتے ہیں کہ ایک ایسا کام کریں کہ جس کے ذریعے یہ امت سوچنے پر مجبور ہو جائے، ایک ایسا طبقہ جو ان کے درمیان پسا ہوا ہے، محروم ہے، مستضعف ہے، اسے قوت فراہم کرنے کے لیے، اسے طاقت فراہم کرنے کے لیے، اس حبس سے نکالنے کے لیے، اس خفقان سے نکالنے کے لیے انہیں راستہ دکھایا جائے کہ کون سا راستہ ہے، آخری راستہ کون سا راستہ ہے، آخری راستہ کربلا کا راستہ ہے۔ اب قربانی کے بغیر کوئی بھی کسی بھی حوالے سے اسلام کو نہیں بچا سکتا، اسلام اگر بچانا ہے، پیغام حریت اگر بچانا ہے، تو اب اپنا خون اللہ کی راہ میں پیش کرنا ہوگا، اور اس طرح پیش کرنا ہوگا، توجہ رکھیے گا، اصل ہے اسلام کا غلبہ، اسلام غالب آ جائے۔ امام حسین کا خون بہ کر بھی آج 1443 میں ہم داخل ہو گئے، 61 ہجری میں خون بہا تھا، آج تک 14 صدیاں گزرنے کے بعد بھی اسلام ابھی تک غالب نہیں آیا، صرف باقی رہا ہے۔ اسلام کی بقا امام حسین کے خون کی وجہ سے رہی ہے، ابھی ایک اور قیام باقی ہے جو اس اسلام کو غالب کرے گا۔ حسین کے قیام نے اسلام کو بچایا ہے، امام وقت کے قیام اس اسلام کو پوری دنیا پر حاکم بنائے گا۔ درود پڑھیے بر محمد آل محمد۔ کربلا میں 61 ہجری میں قیام کیا بقائے اسلام کے لیے، اس قدر خواہشات نفسانی، ایسا شیطان کا سلسلہ فریب کاری، اس طرح شیطان نے اپنے لشکر کو جاری و ساری کیا ہوا انسانوں کو بہکانے کے لیے، ہر دور کے اندر دلوں میں عقلوں میں انسانوں کی نفوذ پیدا کرتے ہیں، اسے ضعیف کرتے ہیں، دلوں کو دنیا کا فریفتہ بناتے ہیں، عقلوں کو مغلوب کر دیتے ہیں۔ یہ شیطانی چال بازیاں کل بھی تھیں، یہ شیطانی چال بازیاں آج بھی ہیں، جیسا کہ میں نے اس دن اشارہ کیا تھا، یہ سوشل میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو، یہ سب شیطانی وسائل بن چکے ہیں۔ ان کے ذریعے آپ دیکھیے کہ وہ جو گلاب جامن میں کیپسول دیا جاتا ہے، وہ تقویت پہنچانے کے لیے گلاب جامن نہیں ہوتا، در حقیقت گلاب جامن ہلاک کرنے کے لیے ہوتا ہے، اس کا ظاہر تو بڑا لذیذ ہوتا ہے، مگر جو اس کے اندر ہے وہ ہلاکت خیزی رکھتا ہے۔ اب لذت پرست حیوان ہوتا ہے، حیوان وہ لذت کو دیکھ کر کھا لیتا ہے، مگر پھر کیپسول کی وجہ سے جو اسے نظر نہیں آ رہا ہوتا ہلاک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح میڈیا ایسے پروگرام دیتا ہے کہ جو دیکھنے میں لوگوں کو بڑے اچھے لگتے ہیں، مگر ان پروگراموں کے اندر جو نہ نظر آنے والا ہلاکت خیز، ہلاکت آور کیپسول ہوتا ہے۔ یہ پروگرامز دیکھنے کے بعد سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کے انسان نسل بعد نسل ہلاکت کی طرف جا رہی ہے۔ خدا سے یہی دعا کریں گے، پروردگار ہمیں اس ہلاکت سے محفوظ رکھے، لذت پرستی سے محفوظ رکھے۔ درود پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ مظلوم کربلا اسی لیے نکلے کہ آپ اسلام کو بچائیں، اس کے لیے آپ کو عظیم قربانی دینا ہوگی۔ نانا بتا کر گئے ہیں، ایک وقت ایسا آئے گا، دین پر ایسا وقت آئے گا جب حسین ابن علی کو قربانی دینی ہوگی، اس سے زیادہ اور سخت وقت کیا ہوگا۔ امام وقت ان شرائط میں قطعاً برداشت نہیں کر سکتا، یہ صرف امام حسین کی شخصیت نہیں ہے، اگر ان کی جگہ امام علی نقی ہوتے ان شرائط کے اندر آپ بھی قیام فرماتے، امام جواد ہوتے، امام عسکری ہوتے تو وہ بھی قیام فرماتے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہوتے ان شرائط کے اندر آپ بھی قیام فرماتے، اگر امام حسن کی جگہ اس زمانے میں سن 40 ہجری کے بعد امام حسین اگر ہوتے آپ کی امامت ہوتی تو آپ بھی صلح فرماتے، اور اسی صلح کو امام حسین نے قائم رکھا. 10 سال امام چلی، 10 سال امام حسین کی پوری امامت، پوری امامت 10 سالہ امام حسین کی صلح کے اندر گزری ہے. یہ آخری سال ہے امام حسین کا. 60 ہجری 50 ہجری میں امام حسن شہید ہوئے ہیں. 60 ہجری میں آپ سے بیعت کا مدینے میں تقاضا کیا ہے، تب کہیں جا کر آپ نے وہ صلح جو اس گزشتہ وقت کے خلیفہ کے ساتھ کی گئی تھی، اس صلح کو آپ نے یہاں پر ختم کر دیا. اب شرائط تبدیل ہو گئی، اب حسین کو قیام کرنا ہے. اب حسین اپنے ساتھ وہ مخصوص چنیدہ افراد لے کر مدینے سے نکلے، مکے سے نکلے، سرزمین کربلا پہ پہنچ گئے. سرزمین کربلا پہ پہنچ کر آپ نے وہ مخصوص تمام اشارے جو کل میں نے آپ کی خدمت میں کیے تھے، حجتیں تمام کی، یہاں تک کہ شب عاشور آ گئی. شب عاشور وہ شب ہے کہ جہاں امام حسین نے جہاں اور بھی کچھ مخصوص اعمال انجام دیے، وہیں پر ایک کام آپ نے یہ کیا کہ آپ نے محضر نامہ پڑھ کے سنانا شروع کیا. اصحاب موجود ہیں کہ کل کون کون شہید ہوگا، اور جیسے جیسے امام نام لیتے جاتے تھے وہ صحابی خوش ہوتا جاتا تھا، اور دوسرے اسے مبارکباد دیتے تھے، بغل گیر ہوتے تھے. عجب منظر تھا، شہادت کی خبر سنتے تھے اور خوش ہوتے تھے، بغل گیر ہوتے تھے. یہاں تک کہ ایک مرتبہ شب عاشور میں محضر نامہ پڑھتے پڑھتے امام خاموش ہو گئے. ایک بچہ کھڑا ہوا تھا، اس نے دیکھا کہ بس اب آقا نام نہیں بتا رہے، وہ اپنے خیمے میں لوٹ آیا اور خیمے میں آ کر بیٹھ کر گریا کرنے لگا، زانوں میں سر دے کر گریا کر رہا ہے. ماں نے ایک مرتبہ دیکھا، پوچھا بیٹا قاسم کیوں رو رہے ہو؟ اللہ اکبر، یہ 13 سالہ بچہ یتیم حسن ابن علی ہے، یہ علی کا پوتا ہے، حسن کا فرزند ہے، امام حسن کا وہ بیٹا جو کربلا میں موجود ہے. اس 13 سال کی عمر میں وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ چچا نے محضر نامہ سنایا مگر میرا نام نہ آیا، کل شہید ہونے والوں میں میرا نام نہیں ہے، گریا کر رہا ہے. ایک مرتبہ ماں نے پوچھا قاسم کیوں رو رہے ہو؟ کہا چچا نے محضر نامہ سنایا ہے مگر اس میں میرا نام نہیں آیا. عزادارو جملہ عرض کیا تھا کل میں نے کہ مامتا نے شکست دی ہے کہ میدان کربلا میں ان تمام جذبات کو ہم دیکھتے ہیں، سب مائیں ہیں، ماؤں نے شکست دی ہے اس مامتا کو. مامتا اگر غالب ہوتی تو شاید کہتی کہ اچھی بات ہے، میرا بیٹا کل ان ظلم و ستم سے محفوظ رہے گا، اللہ اکبر. مگر ماں خود بے قرار ہو گئی کہ میرے بچے کا نام نہیں ہے، لے کر آ گئی سیدھی مولا کی خدمت میں. ایک مرتبہ عرض ادب کیا، مولا نے پوچھا کیا بات ہے؟ فرمایا آقا یہ قاسم رو رہا ہے. کیوں رو رہا ہے؟ کہا قاسم رو رہا ہے، ابھی شاید آپ نے محضر نامہ پڑھ کے سنایا ہے، کل کے ہونے والے شہید افراد کی فہرست آپ نے بیان کی ہے مگر اس میں قاسم کا نام نہیں آیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بس یہ سننا تھا، امام نے مرتبہ قاسم کی جانب نگاہ کی اور اس کے بعد آپ نے فرمایا بیٹا قاسم تم کیا بات کرتے ہو؟ تمہارا نام تو ہے میں مگر تمہارے بھائی علی اصغر کا نام بھی ہے. اللہ اکبر، یہ سننا تھا کہ علی اصغر کا نام ہے، علی اصغر تو 6 ماہ کا بچہ ہے. یہ سننے کے بعد غیرت ہاشمی نے جوش مارا. ایک مرتبہ غیرت ہاشمی نے جو جوش مارا، قاسم نے ایک قدم آگے بڑھ کے کہا چچا جان کہ اشقیا خیموں میں تو آئیں گے. مولا نے فرمایا نہیں بیٹا قاسم، اصغر کو میں اپنی آغوش میں میدان میں لے کر جاؤں گا. اللہ اکبر، یہاں جناب قاسم کو اطمینان ہو گیا میرا نام بھی ہے. پھر امام ایک مرتبہ پوچھتے ہیں بیٹا قاسم ذرا یہ تو بتاؤ موت تمہارے نزدیک کیسی ہے؟ قربان جائیں اس تربیت و معرفت کے. ایک مرتبہ قاسم فرماتی ہیں چچا جان یا ہم اے میرے چچا احلا من الاصل، الموت احلا من الاصل، اللہ اکبر، موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ شیرین ہے، الموت عندي احلى من العسل، موت میرے نزدیک، تاریخ نہیں بتاتی کسی نے موت کا مزہ کبھی بتایا ہو، یہ واحد یتیم حسن کربلا میں آپ کا جملہ ہے کہ موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ شیرین ہے۔ رات گزر گئی، صبح ہو گئی، قربانیوں کا سلسلہ آگے بڑھتا رہا، بنی ہاشم کی باری آئی، یہاں تک کہ قاسم کئی مرتبہ آئے مگر آپ کو اجازت نہیں ملتی، قاسم تم میرے بھائی کی نشانی ہو، یہ کہہ کے حضرت فرماتے رہے، درگزر کرتے رہے، بالاخر قاسم پھر خیمے میں جا کے گریا کرنے لگے۔ ماں نے پھر پوچھا کہ جب بھی جاتا ہوں چچا اجازت نہیں دیتے، اللہ اکبر، قربان جائیں۔ اسی عالم گریا میں ایک مرتبہ مادر قاسم کو ایک خیال آیا، قاسم کو قریب بلایا، آستین اوپر کی، بازو پہ بندھا ہوا ایک تعویذ تھا، اسے کھولا اور کھولنے کے بعد اس کی تحریر کو دیکھ کر قاسم کو دیا اور دے کر کہا جاؤ اپنے جا کے چچا کو دکھا دو۔ اللہ اکبر، قاسم نے تحریر کو دیکھا، آنسو صاف کیے، خوشی کے آثار آئے اور لے کر چلے وہ تعویذ اپنے چچا کی خدمت میں آ کے پیش کر دیا، بیٹا قاسم کیا لائے ہو؟ اب جو نگاہ پڑی، جیسے ہی بھائی کے رسم الخط کو دیکھا، تحریر پہ نگاہ پڑی، ارے مولا نے پہلے اپنی آنکھوں سے لگایا، اسے بوسے دیے، اللہ اکبر، اس کے بعد تحریر کو جو پڑھا تو فرمایا قاسم، ارے بھائی کی تحریر لائے ہو یا اپنی موت کا پروانہ لائے ہو؟ تحریر میں لکھا تھا یہ وقت تھا جب امام حسن کی شہادت کا وقت قریب تھا، آپ نے قاسم کو نزدیک بلا کے یہ تحریر لکھ کر بازو پہ باندھی تھی اور کہا تھا بیٹا قاسم، جب بھی کوئی برا وقت آئے، کوئی سخت وقت آئے، اسے کھول کر دیکھ لینا، ارے اس سے برا وقت کیا ہوتا؟ جناب قاسم کی ماں نے یہ تعویذ اس لیے کھولا تھا کہ کربلا کے وقت سے کوئی برا سخت وقت نہیں ہو سکتا۔ اب تحریر دیکھ کی ایک مرتبہ امام حسین نے اپنے سینے سے لگا لیا، کہتے ہیں اتنا گریا کیا چچا بھتیجے نے، اتنا گریا کیا کہ خش آ گیا، ارے کیسے ہوش میں لے کر آئے، پانی کا ایک قطرہ تو نہ تھا خیام میں۔ اللہ اکبر، الغرض وہ گھڑی بھی آ گئی جب قاسم ابن حسن اجازت لینے میں کامیاب ہوئے، اور اس کے بعد جناب عباس نے قاسم کو آمادہ و تیار کیا، ایک باریک سا کرتا پہنے ہوئے قاسم تیار ہوئے، مگر امام نے گریبان کو چاک کر دیا، ایک مرتبہ کرتا یہاں سے پھاڑ دیا۔ بھتیجے نے پوچھا چچا جان آپ نے یہ عمل کیوں انجام دیا؟ مولا نے فرمایا ارے عربوں میں یہ نشانی ہے کہ جس کا کرتا اس طرح پھٹا ہوا ہو وہ یتیم ہوا کرتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ نشتیا کو پتا چل جائے کہ ان کے مقابلے میں جو آ رہا ہے وہ بچہ یتیم ہے۔ اللہ اکبر، قاسم اسی حال میں میدان میں وارد ہوئے، شجاعت سے لڑنا شروع کیا، قربان جائیں جناب قاسم کے جناب عباس کے شاگرد ہیں، حیدر کرنال کے پوتے ہیں، بڑی شجاعت سے لڑتے رہے مگر زخم کب تک برداشت کرتے، ارے زخم لگتے لگتے اتنا مجروح ہوئے، زخمی ہوئے کہ اپنی سواری سے جو گرے تو پکار کے فرمایا چچا جان میری مدد کو آئیے۔ ارے اس کے بعد جیسے ہی ادھر سے امام آگے بڑھے مقتل کی جانے، ارے جو امام کو آتے ہوئے دیکھا، اشقیا کوئی ادھر اور کوئی ادھر فرار کرنے لگا، ارے اسی فرار میں ظالموں کی سواریوں کی ٹاپیں، ارے جو ہی قاسم کے سینے پر پڑتی آپ کی چیخیں نکلتی، آپ چچا کا آواز دیتے، مگر جب تک حسین پہنچے قاسم کا لاشا پامال ہو چکا تھا۔ امام نے قاسم کے لاشے کو دامنِ عبا میں لیا اور لے کر خیمے تک آئے اور آواز دیا اے مادر قاسم اپنے لال سے ملاقات کر لو۔ مادر قاسم نے جو ہی لال
تماشا دیکھا، ارے کیا دیکھا، ایک گٹھڑی ہے جو قاسم کے لاشے پر مبنی ہے۔
اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔